میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ ایک بڑی حیرت کی بات تھی کہ غزوے میں نکلا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ چند صحابہ کرام نے اس شخص کا تعاقب کرنا شروع کیا اور اس پہ نظر رکھنا شروع کی کہ اس میں ایسی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہنمی قرار دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو گھمسان کا رن پڑا، لیکن وہ کچھ حضرات کے جو اس آدمی کا تعاقب کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس کے بارے میں ایسے الفاظ ارشاد فرمائے گئے، وہ بڑی تندہی کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ لڑتا رہا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا۔ اب جو صحابہ کرام اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو مجاہد عظیم ہے، اللہ کی راہ میں زخمی ہو گیا، خون نکل آیا، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو بڑی جرأت، بہادری اور ہمت کے ساتھ لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ زخمی ہو چکا ہے۔ زخمی ہونے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں وہ شہید ہی ہو جائے۔ اب ایک طرف کہاں شہید اور کہاں جہنمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ وہ صحابی دوبارہ واپس گئے، جا کے اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھا، وہ پھر اسی طرح لڑ رہا، उसी तरह बहादुरी के जौहर दिखा रहा है। लेकिन लड़ते लड़ते वो जख्मी होकर गिरा और करीबुल मर्ग हो गया, यानी मरने के करीब हो गया। अब रावी फरमाते हैं कि करीब था कि कुछ लोग वसवसों का शिकार हो जाएं कि अगर राह खुदा में ऐसा जान लड़ाने वाला, जख्मी होने वाला अपनी जान की कुर्बानी तक दे देने वाला जहन्नमी है तो फिर जन्नत में कौन जाएगा। वो रावी फरमाते हैं, वो सहाबी फरमाते हैं कि मैं देखता रहा यहां तक कि वो शख्स जख्मों से इतना तकलीफ में आ गया कि उसने अपना तीर निकाला और तीर निकाल के अपनी रगे जां को काट दिया और खुदकुशी कर ली। अब जब उसने खुदकुशी की तो अया हो गया कि इसके जहन्नम में जाने का सबब क्या है। अब वो सहाबी दौड़े दौड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने जो फरमाया था वैसा ही वकू पजीर हुआ, उस शख्स ने खुदकुशी कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब किया और इरशाद फरमाया, ए बिलाल, लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिवाय मोमिन के और कोई नहीं जाएगा, एक ऐलान। और दूसरा ऐलान फरमाया, इन्नल्लाहा लयुअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, बेशक अल्लाह अपने इस दीन की मदद फासिको फाजिर से भी ले लेता है। अल्लाह ताला अपने दीन की मदद फासिको फाजिर से भी ले लेता है। समझ क्या आया? पता यह चला कि अगर राहे खुदा में कोई आदमी बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है, बड़े जोशो जज्बे के साथ लगा हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसके साथ वो यकीनी तौर पे जन्नत में दाखिल हो ही जाए। अगरचे वो दीन का खिदमतगार है, अगरचे वो दीन का खादिम है, लेकिन इसके साथ उसके अपने अमल का लिहाज भी जरूरी है कि अपना अमल कैसा है, उसकी अपनी जिंदगी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद फिस्को फुजूर में मुबतला है, खुद गुनाहों के अंदर मुबतला है और गुनाहों की वजह से वो जहन्नम का हकदार बन चुका है। हालांकि यहां पर जिस शख्स का बयान है वो मुनाफिक होगा, तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया, लेकिन जो जाहरी अमल है उसका, वो तो अल्लाह की राह में उसकी बड़ी कोशिशें हैं, राह खुदा में घर से निकला है और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार था, उसने अज़्म और हिम्मत के साथ काम भी किया, सब कुछ जो कर सकता था वो कर लिया, हत्ता के मरने के करीब पहुंच गया, लेकिन खुदकुशी की वजह से फाजिर करार पाया और अपने निफाक की वजह से जहन्नम में गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि बेशक अल्लाह अपने दीन की मदद फासिको फाजिर से भी ले लेता है। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई है कि हमारा ताल्लुक, हमारी सआदत कि हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता है, हम दावत इस्लामी के मदनी काम भी करते हैं, हम नेकी की दावत भी देते हैं, हम काफिलों में सफर भी करते हैं, हम इज्तिमाआत में शिरकत भी करते हैं, हम इनफिरादी कोशिश भी करते हैं, हमारी जो दीगर एक्टिविटीज हैं वो भी हम पूरी करते हैं, लेकिन क्या इन आमाल की वजह से, क्या इन आमाल की वजह से हम सालहीन के ग्रोह में शामिल हो चुके या नहीं? क्योंकि सालहीन के ग्रोह में शामिल होने का मदार दो चीजों पर है, एक اچھے اعمال کرنے پر اور دوسرا گناہوں سے بچنے پر. ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے اعمال تو کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہم درس بیان اجتماع اور دیگر مدنی کام سارے کر رہے ہوں, لیکن گناہوں سے بچنا ہماری عادت میں نہ ہو. اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو پھر ہمارا شمار صالحین میں سے نہیں ہوگا, صالحین میں نہیں ہوگا بلکہ گناہگار لوگوں میں سے ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دین اسلام کی خدمت تو کر رہے ہیں لیکن ہم پر یہ الفاظ صادق آ رہے ہوں کہ بے شک اللہ اپنے دین کی مدد فاسق سے بھی لے لیتا ہے. ہم دعوت اسلامی میں آئے, ہمارا آنے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے, جو سب سے بنیادی مقصد ہے, ہم اسے روزانہ دہراتے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب ہماری اصلاح کیا ہو چکی اور جس طرح ہم دوسروں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہم اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی سے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو چکا؟ کیا اعمال واجبہ اور فرض کی ادائیگی ہم کرنے لگ گئے؟ یاد رکھیں, ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیتا کہ چونکہ یہ تو دعوت اسلامی میں چلا گیا لہذا اسے چھوڑ دوں. نہیں, شیطان کسی بھی صورت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا, بلکہ وہ ہمارے پیچھے زیادہ لگے گا, وہ ہمارے پیچھے زیادہ لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو باقاعدہ اس کے ساتھ جنگ میں آ چکے. جو بندہ اوپنلی گناہوں میں پڑا ہوا, کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا ہے, کھلم کھلا بدکاری اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہے, تو وہ تو شیطان کے لیے کھلونے کی مانند ہے. اس سے تو شیطان کھلم کھلا کھیل رہا ہے اور اس پر شیطان کو اتنی کوشش کرنے کی حاجت بھی نہیں. اس کا نفس, اس بندے کا نفس ہی اس کو ورگلانے کے لیے کافی ہے, اسے گناہوں میں گھسیٹنے کے لیے کافی ہے. لیکن جو شیطان کے آگے کچھ مزاحمت دکھاتا ہے, کچھ ریزسٹنس دکھاتا ہے, جیسے ہمیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچے, ہم کوشش کرتے ہیں فرائض و واجبات میں عمل کرے, ہم وہاں جاتے ہیں جہاں گناہوں سے بچنے کا ہمیں ذہن ملتا ہے, تو شیطان کی توجہ پوری اس طرف ہوتی ہے کہ یہ بندہ جہاں جا رہا ہے یہ تو نیک بن جائے گا, یہ تو گناہ چھوڑ دے گا. تو شیطان کے حملے ان لوگوں پر زیادہ شدت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ارشاد فرمایا, ولا يغرنكم بالله الغرور, اور ہرگز ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے وہ بڑا فریبی شیطان, وہ ہرگز ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, تمہیں غرور میں نہ ڈالے. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں. تو شیطان کا دھوکہ اور فریب ہمارے ساتھ ختم نہیں ہوتا, یہ جاری رہتا ہے. اب شیطان کا جو مکر و فریب ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, بہت سے انداز کے اندر دھوکہ دیتا ہے. یہ عابدوں کو عبادت میں دھوکہ دیتا ہے, یہ زاہدوں کو زہد میں دھوکہ دیتا ہے, یہ دنیا داروں کو دنیا داری میں دھوکہ دیتا ہے, یہ نیکوں کو نیکی کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے, یہ مبلغین کو نیکی کی دعوت کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے, یہ عالموں کو علم کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے, شیطان کا دھوکہ ختم نہیں ہوتا. اب شیطان کے فریب علماء نے گنوائے کہ شیطان یوں بھی فریب دیتا ہے، یوں بھی فریب دیتا ہے، یوں بھی فریب دیتا ہے. ان میں سے وہ چند فریب اور دھوکے اور شیطان کے ٹرکس اور وہ طریقے کہ جن کے ذریعے وہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو ورغلاتا ہے اور دھوکے میں ڈال دیتا ہے. ہم الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں ایک سے بڑھ کے ایک نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، تہجد سے محبت کرنے والا، نماز، روزہ اور عبادت اور نفلی روزوں سے ان سے محبت کرنے والا موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ کسی کو شیطان نے کسی شے میں دھوکے میں ڈال دیا، کسی کو کسی شے میں دھوکے میں ڈال دیا، کسی کو کسی شے میں دھوکے میں ڈال دیا. اب کچھ لوگوں کو کیسے ورگلاتا ہے، دوسرے کچھ کو کیسے ورگلاتا ہے، دوسرے کچھ کو کیسے ورگلاتا ہے، اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہے. شیطان کا پہلا دھوکہ تو یہ ہوتا ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غفلت میں ڈال کر اپنی مرضی کا کام ہم سے کروا لے، ہمیں دھوکے میں ڈال کے، ہمیں غفلت میں ڈال کے اپنی مرضی کا کام کروا لے. ہم اپنی جگہ خوش کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، شیطان اپنی جگہ خوش کہ بالکل میرے کہنے پہ چل رہا ہے. اب اس کی صورتیں کیا ہے؟ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دعوت دے کر کھینچ تان کے، منت کر کے، پیار محبت سے دعوت دے کے اسے علم دین سیکھنے کے لیے لے آتے ہیں. اجتماع میں لے آئے، قافلے میں لے گئے، مدنی مذاکرے میں بٹھا دیا اور درس کے اندر بٹھا دیا، باقی دعوت اسلامی کے کاموں میں اسے لے آئے. وہ دوسروں کو تو سیکھنے کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو سیکھنے کے فضائل، عمل کے فضائل، تقویٰ کے فضائل، ان سب کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں، لیکن خود اپنے سیکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں. اپنے بارے میں بیٹھ کے محاسبہ نہیں کرتے کہ جن چیزوں کا سیکھنا میرے اوپر شریعت نے لازم قرار دیا ہے، کیا وہ علم میں نے حاصل کر لیا یا نہیں کر لیا. اب ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے اعتبار سے اس پر غور کرے کہ ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شریعت نے ہمیں بھی سیکھنے کے کچھ احکام دیے، کیا وہ جو سیکھنے کا حکم ہے ہم اس پر پوری طرح عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سب سے بنیادی چیز ہے فرض علوم. فرض علوم کا کیا مطلب ہے؟ فرض علوم کا مطلب ہے کہ اسلامی عقائد تمام کے تمام ہمیں آتے ہوں، اسلامی عقائد کا ہمیں علم ہو. دوسرے نمبر پر عبادات کے ضروری مسائل کا ہمیں علم ہو. عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے زکوٰۃ کے مسائل، جن پر حج فرض ہے ان کے لیے حج کے مسائل. کیا ہمیں نماز کے بنیادی اہم ضروری مسائل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ روزے کے بنیادی ضروری احکام ہمیں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ عبادات کا معاملہ. اس کے بعد معاملات. معاملات کا مطلب ہے کہ ہم نوکری کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ہمیں نوکری کے شرعی مسائل آتے ہیں، ملازمت کے شرعی مسائل آتے ہیں، اجارے کے شرعی مسائل آتے ہیں. کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حلال و حرام کے مسائل ہمیں آتے ہیں. کیا ہم نے سیکھے؟ کیا اس کے بارے میں باقاعدہ کہیں پڑھا؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے تجارت کورس میں 10 بندوں کو دعوت دے کے بٹھایا بھی، تجارت کورس کے 10 سیٹ خرید کے لوگوں میں تقسیم بھی کیے، لیکن وہ تجارت کورس میں شرکت اور اس کی سیریز دیکھنے کا خود ہمیں کبھی ٹائم ہی نہیں ملا. ہم نے اس کو تو تقسیم کر دیا، تجارت کورس میں لوگوں کو بٹھا بھی دیا، لیکن وہ جو تجارت کے مسائل بیان کیے گئے ان کا سیکھنا تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ہم بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے نہیں ہوں گے تو خریدتے تو لازمی طور پہ، گھر کا سودا سلف ہی خریدنے جاتے ہیں، خریدتے تو ہیں ہم، تو سیکھنا ہمارے لیے یہ ضروری تھا. تو ہم نے سیکھا یا نہیں؟ پھر اس کے آگے معاشرت کے مسائل. معاشرت کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے معاملات، ماں باپ سے تعلقات، بہن بھائیوں سے تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، جس جگہ ہم نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے تعلقات، ان سب کے شرعی احکام ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. کیا ہم نے سیکھے؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا، سنا، اس کی ڈیٹیل کا علم ہم نے حاصل کیا یا نہیں؟ پھر اس کے ساتھ باطنی امور ہیں، اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، استغنا ہے، آخرت سے محبت ہے، دنیا کے بارے میں زہد کا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے اپوزٹ ریاکاری ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، تعریف کی محبت ہے، آخرت سے غفلت ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا ان کی ڈیفینیشنز، ان کی تعریفیں آتی ہیں؟ ریاکاری کی کیا تعریف ہے، حسد کی کیا تعریف ہے، تکبر کی کیا تعریف ہے، کینے کی کیا تعریف ہے، اور ان کی تعریفیں کیا، اور پھر ان چیزوں سے بچنے کے طریقے کیا ہے؟ کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں کسی پہ غصہ بھی آ سکتا ہے، ہمارے دل میں کینہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہم اپنے ساتھ والے سے حسد بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے والے کے سامنے تکبر بھی کر سکتے ہیں، ہم اچھا عمل کر کے ریاکاری بھی کر سکتے ہیں. تو جب یہ ساری پوسیبلٹیز ہیں، یہ سارے امکانات ہمارے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو ریاکاری یہ ہے اور ہمیں اسے یوں بچنا ہے، تکبر یہ ہے اور ہمیں اسے یوں بچنا ہے، حسد یہ ہے، اس سے بچنے کے طریقے یہ ہیں، بغض اور کینے کا مطلب یہ ہے اور اپنے دل کو بغض و کینے سے صاف ہم نے یوں کر کے رکھنا ہے، اخلاص کی تعریف یہ ہے، اس کے مراتب یہ ہیں اور انہیں حاصل اس طریقے سے کرنا ہے. یہ وہ علم ہے جس کا تعلق فرض علوم سے ہے. فرض علوم کا مطلب یہ کہ اگر یہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم گناہگار ہیں، اور گناہ بھی صغیرہ نہیں کبیرہ، کیونکہ علم کا سیکھنا فرض، جس علم کا سیکھنا فرض اس کا ترک گناہ کبیرہ. جیسے نماز پڑھنا فرض، نماز پڑھنا فرض ہے تو جو چھوڑے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، روزہ رکھنا فرض جو چھوڑے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، زکات دینا فرض جو نہیں دے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب. اسی طریقے سے فرد علم کا سیکھنا فرض، جو نہیں سیکھے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. تو اب ہم غور کریں کہ کیا شیطان ہمارے ساتھ اس انداز میں کھیل تو نہیں رہا؟ کیا شیطان نے ہمیں یوں دھوکے اور فریم میں تو نہیں ڈالا ہوا کہ ہم درس دینے کے اندر بڑے پابند، ہم انفرادی کوشش کے اندر بڑے جذبے سے لبریز، ہم اجتماع میں جانے اور لے جانے کے اندر بڑے پیشنیٹ، ہم باقی دعوت اسلامی کے کاموں میں بڑے متحرک، لیکن جو شریعت نے علم سیکھنا ہم پہ فرض کیا ہے اس سے مکمل طور پہ غافل؟ اب ہم اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں تو بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ میری کوشش سے، میرے جو ہے وہ انفرادی کوشش سے، میرے اجتماعی کوشش سے، میرے بیان سے اتنے لوگوں نے امامہ باندھ لیا، اتنے لوگ ماحول میں آ گئے، اتنے افراد اجتماع میں جانے لگ گئے، اتنے الحمدللہ جا رہے ہیں، اتنی بسیں چلنا شروع ہو گئی. یہ سارے کے سارے فرد کفایا کام جن کا ثواب بڑا عظیم، ہم ان پر تو خوش، لیکن جو ڈائریکٹ ہمارے اوپر فرد عین ہے علم کا سیکھنا، اسے ہم غافل. تو شیطان ہمیں بعض اوقات اس طرح کسی کام کے اندر خوش کر دیتا ہے اور خوشی کے ساتھ لگا رہنے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں دوسری اہم چیز سے غفلت میں ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کے دھوکے کا اور فریب کا ایک طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم سیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن سیکھنے کے ساتھ، فرد علم کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور اس سے بھی بڑی غفلت ہوتی. وہ یہ کہ جیسے فرد علم ہے اسی طرح فرد عمل بھی ہے. ہم فرد علم کے نام پہ بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ میں نے تجارت کورس کر لیا، مبارک، بہت اچھی بات ہے آپ نے کر لیا. اب حضور والا آپ کی تجارت ان احکام کے مطابق بھی ہوئی یا نہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہوئی. اس کی طرف سے ہم غافل. ہم نے غیبت کی تعریف کو اچھی طرح یاد کر لیا، درس بھی دے دیا، لیکن ہماری زبان سے غیبت کی عادت ختم بھی ہوئی یا نہیں، یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے. ہم نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا، لیکن کیا خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا بھی ہماری زندگی کا حصہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ ہم نے تلاوت کے فضائل پہ بیان کر دیا، ہم نے کسی پر انفرادی کوشش کر کے اس کے بچے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کرا دیا، ہم نے کسی بڑے پر انفرادی کوشش کر کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ دلا دیا، کیا ہوا؟ قرآن سیکھ رہے ہیں. وہ تو قرآن سیکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ہوئی یا نہیں؟ کیا ہم بھی قرآن پڑھنے کی طرف آئے یا نہیں؟ تو ہم فرض علم کا یا ہم دوسروں کو ترغیب دینے کا عمل تو کرتے رہیں، لیکن خود اسی عمل سے ہم دور رہیں، تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کے اوپر خوش رکھتا ہے کہ ماشاءاللہ تم بڑا سیکھتے ہو، تم جو ہے وہ کوئی اجتماع نہیں چھوڑتے، تم ماشاءاللہ اتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو، تم فلاں جگہ بھی سیکھنے جاتے ہو، فلاں بھی سیکھتے ہو، فلاں بھی سیکھتے ہو، لیکن وہ جو سیکھنے کے اگلا مرحلہ فرض عمل کا ہے، واجب عمل کا ہے، مسنون عمل کا ہے، وہ بھی ہماری زندگی میں آیا یا نہیں آیا؟ کیا ہمارے عمل میں تبدیلی ہے یا نہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں خشوع ہے یا نہیں؟ کیا ہم فرائض، ہم فرد نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا اس میں غفلت کی صورت پائی جاتی ہے؟ جماعت واجب ہے، کیا ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یا آخری منٹ تک لٹکاتے 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 اور اوہاں کرتے کرتے پہنچتے ہیں، ایک رکعت نکل گئی، دو نکل گئی، کبھی آخری جو ہے وہ قادے میں جا کے مل گئے، کبھی وہ بھی نکل گیا تو اپنی کھڑی ہو کے پڑھنا شروع کر دی، کیا ہماری یہ عادت ہے؟ ہم نے کسی کو نماز کے فضائل بیان کیے، نماز کی دعوت دی، وہ تو ماشاءاللہ پابند ہو گیا، ہم بھی ہوئے یا نہیں؟ تو علم کے بعد آگے عمل کا مرحلہ ہے. شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھنے کی لذت میں لگا کر عمل کی مشقت سے دور کر دیتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ سیکھنے کا مزہ ہی بڑا ہے، آدمی بیٹھا ہوا سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے، یا پڑھے جا رہا پڑھے جا رہا پڑھے جا رہا اور وہ اسی میں خوش ہے. پڑھنا بذات خود، علم سیکھنا بذات خود بہت بڑی عبادت، لیکن اگر وہ پڑھنا، وہ سیکھنا اگر وہ فرد عمل سے دور کر رہا ہے یا وہ نمازوں کے خشوع و خضوع سے دور کر رہا ہے، تو پھر یہ پڑھنا محمود نہیں، پھر یہ پڑھنا محمود نہیں، پھر یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. پھر اس کا جو پورشن ہے وہ جدا کر لے کہ اگر مجھے ایک گھنٹہ سیکھنا ہے تو ایک گھنٹہ عمل بھی کرنا ہے، اگر مجھے ایک گھنٹے بارہ منٹ سیکھنا ہے تو ایک گھنٹہ بارہ منٹ عمل بھی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم سیکھیں تو بارہ گھنٹے اور عمل ہمارا بارہ منٹ بھی نہ ہو، اور بارہ منٹ کا عمل جو ہے وہ عمل کنسیڈر کیے جانے کے قابل ہی نہ ہو. نماز ہے تو بھاگم بھاگ، جماعت ہے تو پوری رفتار کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس میں شرکت کرے، تلاوت ہے تو بس جیسے تیسے کھولا جلدی جلدی دو تین آیتیں پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، کام پورا ہوا سائڈ میں رکھ دیا. تو یہ جو چیزیں بتائی گئیں، یہ جو مدنی حلقہ ہے، مدنی انعامات کے اندر یہ جو کچھ کہا گیا، اس کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ رسم مدنی حلقہ ادا کر دیا جائے، یہ رسم نہیں ہے، یہ عمل ہے. عمل اپنے تقاضے رکھتا ہے، عمل کے اپنی اس کے شرائط ہیں، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کے ہم ایک دھوکے سے تو نکلے کہ ہم نے سیکھ لیا، لیکن دوسرے دھوکے میں پڑ گئے کہ ہم عمل سے دور ہو گئے. تیسرا دھوکہ یہ ہے، اور یہ بھی اس میں بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کہ ظاہر کے اعمال، اس میں فرض بھی ہیں، اس میں واجب بھی ہیں، اس میں سنتیں بھی ہیں، اس میں مستحبات بھی ہیں، ایک آدمی ان پر تو بڑا پابند ہوتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، نہیں چھوڑتا، جماعت کا پابند ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، باقی بھی اور ذکر و درود کی بھی عادت ہے، تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن باطن اس کا بالکل عمل سے دور ہے، طہارت سے دور ہے، پاکیزگی سے دور ہے، تزکیہ سے دور ہے، دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے، لیکن موصوف کی حالت یہ ہے کہ ہر دوسرے بندے سے حسد ہے، دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نمازی ہے، لیکن اس کے دل میں بہت سارے لوگوں کا کینہ بھرا ہوا، اس کے دل میں عفو درگزر کا نام ہی نہیں، کوئی اس کی بے ادبی کر بیٹھے، کوئی اس کی خلاف شان بات کہہ دے، کوئی اسے نازیبا کلمہ کہہ دے، کوئی اس کے سامنے اونچی آواز میں بول لے، کوئی اسے اس انداز میں عزت نہ دے جس طرح اسے عزت ملتی ہے، تو یہ اپنے دل کے اندر کینہ بٹھا کے بیٹھ جائے، اور اب دنیا ہل جائے لیکن اس کا کینہ نہیں ہلے گا۔ تو ظاہری اعمال کے اوپر تو پابندی، لیکن باطن جو ہے وہ غلاظت سے لتھڑا ہوا، وہ باطنی امراض سے بھرپور ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں کینہ بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، وہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے، اسے عمل کر کے دوسروں کا دکھانے کا بھی شوق ہے، دوسروں کے سامنے اس کے عمل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، وہ عمل کر کے دوسروں سے تعریف کا طالب ہوتا ہے، وہ نظریں گھما گھما کے دیکھتا ہے کہ میرے عمل کی کوئی تعریف تو کرے، میں نے اتنا اچھا بیان کر دیا، دو چار آدمی بولے تو صحیح ماشاء اللہ کتنا اچھا بیان کیا، میں نے دعا مانگی تو آپ لوگ بولے تو صحیح ماشاء اللہ کیا خوشبو حضور کیا ذوق تاری تھا، نعت پڑی ہے تو لوگ تعریف تو کریں کتنا اچھا گلا ہے، میرے انفرادی کوشش سے اتنے لوگ امپریس ہو گئے، اور ایک بالکل پن ڈراپ سائلنس تھا، لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بولے تو اسی حضرت آپ ماشاءاللہ آپ کا بیان ہوتا ہے مجال ہے کہ مجمے میں کو اٹھ جائے، تو تعریف کے طالب۔ اب ظاہری اعتبار سے نماز تو کوئی نہیں چھوڑی، تلاوت کی عادت بھی ہے، ذکر و درود کی عادت بھی ہے، جماعت کی پابندی بھی ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن دل میں ڈائریکٹ گناہ کبیرہ کی بھرمار ہے، حسد گناہ کبیرہ، تکبر گناہ کبیرہ، ریاکاری گناہ کبیرہ، کینہ حسد گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ دل کے اندر جڑ پکڑ چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نماز کی عادت بنانا یا ظاہری گناہ کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، باطنی گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ آدمی کے مزاج کے اندر گندے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اندر حسد کا مادہ ہے، کینے کا مادہ ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے دل سے کینہ نکل جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے، جس میں ریاکاری کا مرض ہے، بڑا مشکل ہے کہ وہ ریاکاری کو چھوڑ دے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، مشق کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، محاسبہ کرنا پڑتا، فکر مدینہ کرنی پڑتی، اپنی حالت پہ غور رکھنا پڑتا، عمل کر کے اپنی قلب کی کیفیت کو دیکھنا پڑتا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، یہ عمل کر کے دوسروں سے تعریف کا طالب تو نہیں، یہ دکھاوے کا طالب تو نہیں، اس کا دوسرے کی ترقی دیکھ کے دل کے اندر جلن تو نہیں ہو رہی، دوسرے کے بارے میں ایک کبیدگی یہ خاطر تو نہیں، دوسرے کے بارے میں دل کے اندر ایک بری فیلنگ تو نہیں جو کینے کا نام ہے۔ تو اب شیطان بازوں کو یوں دھوکے میں رکھتا ہے کہ اسے کہتا ہے ماشاءاللہ آپ تو تہجد گزار ہیں، آپ تو جماعت کے اتنے پابند ہیں، صفے اول میں آپ ہمیشہ نظر آتے ہیں، آپ کی کبھی جماعت قضا ہوتے دیکھی نہیں، آپ تو گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، آپ تو گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور جماعت میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اسی کے دل کے اندر ریاکاری بھی ہے، وہ یہی جملہ سننا چاہتا ہے کہ میری گاڑی نکل جائے تو نکل جائے، میں الحمدللہ جماعت نہیں چھوڑتا۔ اب وہ جو جماعت اس کی گاڑی کی وجہ سے چھوٹنی تھی، وہ تو ہو سکتا ہے کہ چلے ترک واجب کی کوئی صورت بنتی ہو، ضروری نہیں ہوتا ترک واجب ہو، ترک واجب کی کوئی صورت ہی بنتی ہو، لیکن یہ جو تعریف کا طلبگار اور دوسروں سے یہ جملہ سننے کا خواہش مند ہے، یہ تو سیدھا حبے جا کے گناہ کبیرہ کے اندر پڑا ہوا۔ تو کس گناہ سے بچا اور کس میں پڑا؟ تو شیطان یوں بھی دھوکے میں رکھتا ہے کہ ظاہری اعمال کے اوپر پابند رکھتا ہے، لیکن دل کی حالت ویسی ہوتی ہے، دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ بعض اوقات شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر تو شریعت کے مسائل کا لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، لیکن جو کام ہم دین کے نام پر کرتے ہیں اس میں ہمارے ذہن میں شیطان بٹھا دیتا ہے کہ بھائی تم کون سا اپنے لیے کر رہے ہو، تم تو دین کے لیے کر رہے ہو، تم تو دعوت اسلامی کے لیے کر رہے ہو، تم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہو۔ اب شیطان کا یہ وسوسہ ایسا ذہن میں بیٹھتا ہے کہ کئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ شرع جائز نہیں، لیکن ہمیں فوراً ہمارا اندر سے ہمارا نفس بولتا ہے، شیطان ہمارے دماغ کے اندر بات ڈالتا ہے، تم کون سا اپنے لیے کر رہے ہو، تم تو دین کی خاطر کر رہے ہو نا، اس میں دین کا فائدہ ہے۔ کیا دین کا فائدہ ہمیں زیادہ پتا ہے یا جس خدا نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اسے زیادہ پتا ہے؟ جس اللہ عز و جل نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اس نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ لہذا جو دین کا حکم ہے وہ ہماری خواہش اور ہماری حکمت پر فوقیت رکھتا ہے، ہماری خواہش اور ہماری حکمت پر فوقیت رکھتا ہے۔ مسجدیں بنانے کے جذبے کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا، مسجدیں بنانے کے جذبے کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چوریاں کر کے مسجد بنانا شروع کر دیں۔ کیا اسے کوئی معقول آدمی کیا اسے سمجھے گا کہ یہ درست ہے؟ ہر کوئی بولے گا غلط، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ چوری کر کے کوئی مسجد بنائے، ایسا ہوتا بھی نہیں۔ لیکن مسجد کے اندر بہت سارے کام مسجد ہی کے فائدے کے نام پر خلاف شرع کیے جاتے ہیں۔ مثال، ایک عام سی مثال عرض کرتا ہوں، مسجد کی تعمیرات کرتے ہیں، مسجد تعمیر شدہ ہے، نئی تعمیرات کرنے لگے، نئی تعمیرات میں ذہن میں آئے کہ یار امام صاحب کا اگر حجرہ اوپر بن جائے نا تو امام صاحب کو ذرا ریلیف مل جائے گا، ریلیکس ہو جائیں گے، ایک ان کے لیے رہائش کی صورت بن جائے گی۔ پچھلی تعمیر کے اندر امام کا مکان یا حجرہ عین مسجد کی چھت پر نہیں تھا، اب بنا دیا، اب ہم خوش ہیں کہ ہم نے امام کی عزت کی، تعظیم کی، اسے ریلیف دیا، جبکہ شریعت کے اندر حرام کہ جب مسجد بن چکی تو مسجد کے مسجدیت کے بعد، یعنی مسجد ہو جانے کے بعد، اب اس کے اندر کسی قسم کا ایسا تصرف نہیں ہو سکتا۔ ہم بولے کہ مسجد ہے، اگر ہم یوں کر لے کہ ایک نئی تعمیر کرتے ہیں، مسجد اوپر لے جاتے ہیں اور نیچے پوری کی پوری ایک مارکیٹ بنا دیتے ہیں جس کا کرایہ مسجد کو آئے گا، تو مسجد خود کفیل ہو جائے گی، کسی سے چندہ مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، مسجد کا انتظام بھی بڑا اچھا چلتا رہے گا۔ اب مسجد کو گرایا، اوپر مسجد بنا دی، نیچے پوری مارکیٹ، اپنی ذات کے لیے نہیں مسجد کے لیے بنائی، حرام، حرام اور مستقل حرام، گناہ جاری کہ عین مسجد پر دکان بنانا حرام ہے۔ اب اگرچہ اس نے اپنے لیے نہیں کیا، اگرچہ اس نے دین کے نام پہ کیا، اگرچہ مسجد کے لیے کیا، اگرچہ مسجد کے فائدے کے لیے کیا، لیکن چونکہ خلاف شریعت کیا اس لیے حرام ہے۔ تو ہم چندہ جمع کرتے ہیں، ہم جو ہے عطیہ جمع کرتے ہیں، ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، ہم جو ہے وہ اجتماع میں جو ہے وہ بسیں لے کے آتے ہیں، ہر ہر جگہ پر عطیات کی جو ہے وہ مداخلت موجود ہے، عطیات جگہ جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ عطیہ جمع کرنے کے اندر، آگے مرکز تک پہنچانے کے اندر، پھر اس کے بعد اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق استعمال کرنے کے اندر، قدم قدم پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، جمع کرنے پر نہیں، جمع کرنے سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، اس دعوت دینے سے شریعت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے عطیات کے لیے یہ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے، یا آپ نے کہا تھا فیضان مدینہ کے لیے، یا آپ نے کہا تھا مسجد کے لیے، یا آپ نے کہا تھا مدرسۃ المدینہ کے لیے، یا آپ نے کہا تھا جامعۃ المدینہ کے لیے، یا آپ نے کہا تھا مدنی چینل کے لیے، یا آپ نے کہا تھا اجتماع میں بس لے جانے کے لیے، یا آپ نے کہا تھا کہ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے۔ اگر عام الفاظ تھے تو اس کا استعمال عام ہے، اگر خاص الفاظ تھے تو اس کا استعمال خاص، اگر اس سے بھی زیادہ اسپیسیفک کر دیے، خاص کر دیے، تو اس کا استعمال اتنا زیادہ خاص ہو جائے گا۔ اب اگر ہم نے اس کے برخلاف کیا، اب ہم نے عطیات لیے تو بڑا خاص مد کے نام سے، اور مرکز میں آ کے جمع کروا دیے دعوت اسلامی کے لیے، تو وہاں جس نام جو بول کے آئے ہیں، اب آگے اسی طرح استعمال کرنا، اب آگے اسی مد کے اندر استعمال کرنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان بعض اوقات یوں دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی عمل میں نمازی بھی ہوتے ہیں، ہم شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں، لیکن ذاتی اعمال کی حد تک، ہم دین کے نام کے اوپر بہت ساری چیزوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی توجہ کی حاجت ہوتی ہے کہ یہاں پر بعض اوقات اس کے اندر شیطان ایک عرصے تک آدمی کو سٹک رکھتا ہے، وہاں پر اسے پھنسا کے رکھتا ہے۔ اسے کہا بھی جائے نا کہ حضور تھوڑا سا مسئلہ پوچھ نہ لیں، بولے یار ہم کون سا اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ہم تو دین کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اچھا حضور تھوڑا سا لگ نہیں رہا مجھے صحیح، نہیں 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 ہم کون سا اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم تو دین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ तो शैतान बाज़ूकात ये जुमला ज़हन में डाट डाल के बहुत सारे गुनाह करवा देता है। इसलिए मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, और इस्लाह का मतलब ये है कि मुझे अपने जाती, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी तंजीमी जिंदगी और अपने जिंदगी के जुमला शोबा जात के अंदर मुझे शरीयत के मुताबिक अमल करना है। अगर ये जहन नहीं बनेगा तो नतीजा ये होगा कि शैतान कभी हमें किसी जगह धोखे में डाल देगा, कभी किसी जगह धोखे में डाल देगा, कभी किसी जगह धोखे में डाल देगा। तो ये एक अगर जहन बना लिया जाए कि इल्मे दीन सीखना है और उस पर अमल भी करना है और अपने हर हर अमल पर नजर रखनी, बल्कि अपने से नीचे वालों को भी ये बोल देना कि मेरा कोई काम अगर महसूस भी हो कि शरीयत के खिलाफ है, एक तो है मालूम है शरीयत के खिलाफ है, उसमें शुबा भी हो के शरीयत के खिलाफ है, तो मुझे मुतनब्बे कर देना, मुझे गुनाह से बचा लेना, मुझे जहन्नम से बचा लेना, मुझे गुनाह के इर्तिकाब से बचा लेना, और हमने जो काम करना है वो शरीयत के मुताबिक करना है। तो अगर ये हमारा ज़हन बन जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान के धोखों से बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिचाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हुकर्म बहरे खाके में।